أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام پیام رحمان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج سورہ زخرف کے سلسلے میں دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے. لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے تلاوت کلام مجید اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ناظرین پہلے پروگرام میں سورہ زخرف کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی تھی تلاوت انشاءاللہ ابھی شروع ہوگی. اور لیکن اتنا عرض آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں پر شب 25 محرم الحرام ہے اور شب 25 محرم الحرام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اور فرزند رسول حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت ہے اور کل روز شہادت ہے. لہذا اس مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں, تمام مسلمانان عالم کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حضرت امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا کرے اور ان کے غم میں غم منانے کی توفیق دے. ہمارے دوست احباب فرما رہے ہیں کہ سورہ دخان کی تلاوت جو ہے وہ نشر ہوگی اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم والکتاب المبین. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم.
بنام خدای رحمان و رحیم. حامیم. اس روشن کتاب کی قسم, ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے, یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں. اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے.
جی ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور قرآن کے سوروں کے تعارف کے سلسلے میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے محترم مہمان ہمیشہ کی طرح ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, جناب قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کروں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس امام کی فرزند رسول کی معرفت عطا کرے.
الہی میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین اور جہاں جہاں بھی اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں اس مصیبت اور اس فرزند رسول شہادت کے موقع پر جو ہے وہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ قبلہ. میں کچھ سوالات لکھ کے لایا تھا شفاعت کے حوالے سے گفتگو اگر ہو جائے اور اس ضمن میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کے کارہائے نمایاں, بالخصوص واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کے لیے کس طریقے سے کیا روش اختیار کی اور بالخصوص واقعہ کربلا کو اور اس کے ہدف کو زندہ رکھنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام انجام دیا, انشاءاللہ دوران گفتگو اس پہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی. لیکن سب سے پہلے شفاعت جو کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور قرآن مجید نے اس کو مختلف سوروں کے اندر بیان کیا ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گا شفاعت کے معنی کیا ہے اور شفاعت کتنے قسم کی ہے, اس کی اقسام کتنی ہے؟
جی یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان اس شفاعت کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف فکریں پائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ دیکھا یہ جائے کہ خود قرآن کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے اور بالخصوص ہمارے ناظرین جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ایک قرآن کا ایک نظریہ آ سکے کہ جو ہے اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ البتہ جیسا کہ آپ نے پوچھا، سب سے پہلے ہم شفاعت کے معنی پہ گفتگو کرتے ہیں کہ شفاعت کے معنی کیا ہے۔ شفاعت کے معنی جو ڈکشنری میں بیان کیے گئے ہیں یا جو لغت میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کمزور اور ناتواں کی مدد کرنا تاکہ وہ اعتدال تک پہنچ جائے، تاکہ وہ کمال تک پہنچ جائے، تاکہ اس کو بے نیازی حاصل ہو جائے۔ یہ وہ ہیں کہ جو ڈکشنری اور لغت میں اس کے معنی
شفاعت کے معنی
لغوی حضرات نے اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جو علماء نے اپنی اصطلاح میں جو شفاعت کے معنی ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے اولیاء خدا کا اللہ کی اجازت سے ان گنہگاروں کی شفاعت کرنا اور ان کو جو ہے جہنم سے نجات دلانا کہ جو اللہ سے جنہوں نے اپنا دینی ایمانی اور معنوی رابطہ برقرار رکھا دنیا میں۔ اسی لیے میں نے کتاب جو مجموعۃ الرسائل کے نام سے جو ابن تیمیہ حرانی دمشقی کے ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 403 پہ وہ لکھتے ہیں کہ اسے شفاعت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین طرح کی شفاعت حاصل ہے، ولی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث و شفاعت، تین شفاعت۔ اس کے بعد جب تیسری شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ امس شفاعت الثالثہ، لیکن تیسری شفاعت جو ہے آپ کو حاصل وہ یہ ہے کہ آپ وہ لوگ کے جو مستحق جہنم بن چکے ہوں ان کی شفاعت کریں گے، اس کے بعد یہ کہ لوگوں کی شفاعت کریں گے تاکہ اس کو کہتے ہیں صدیقین بھی شفاعت کریں گے، آپ بھی شفاعت کریں گے، اور وہ لوگ کی جو ان کی شفاعت کریں گے جو ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے جہنم میں ان کی بھی شفاعت کریں گے، ومن دخلہا اور ان کی بھی شفاعت کریں گے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ جہنم سے نجات دلائیں گے۔ تو وہی معنی ہے کہ یعنی اولیاء خدا کا اللہ کی اجازت سے جو جہنمی ہیں جو جہنم کے مستحق ہو گئے ان کو جہنم سے نجات دلانا، یہ شفاعت کے معنی۔ اس کے بعد یہ دوسرا جو سوال تھا آپ کا وہ یہ کہ شفاعت کتنی طرح کی ہوتی ہے، تو اگر ہم کلی طور پہ تقسیم کرنا چاہیں شفاعت کو تو دو طرح کی شفاعت ہے۔ ایک شفاعت
بس یہاں پہ ایک مختلف سمجھ میں آتا ہے کہ شفاعت پروردگار عالم کی اجازت سے ہوگی، چاہے وہ صلحاء اور اولیاء اللہ کریں یا دوسری جو شخصیات ہیں جن کو پروردگار کی طرف سے شفاعت کا اذن ہوگا یا حق شفاعت ہوگا، وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
بے شک بے شک۔ اب یہ کہ شفاعت کتنی طرح کی ہے تو اس سلسلے میں میں جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک اسلام کے فیلسوف ہیں، فقیہ ہیں، جو ایک ماہر اسلام ہیں، اور یقین کی کتابیں خاص طور سے ہمارے جوان جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے جوانوں کو میں گزارش کروں گا، ان سے خواہش کروں گی وہ ان کی کتابوں کو ضرور پڑھیں تاکہ وہ اسلام کو جو صحیح نظریہ ہے، جو خالص اسلام ہے، اس سے وہ آشنا ہو سکے، معلوم ہو سکے کہ
شہید فقیر
اسلام محمدی، جی شہید مطہری رحمۃ اللہ، مرتضی مطہری رحمۃ اللہ علیہ معروف شخصیت ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے نظریات معلوم ہونے، خود ایسا انسان مطالعہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے دل کی آواز ہے کہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی، ہماری فطرت کی آواز ہے کہ جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے جو بیان کیا میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک شفاعت جو ہے وہ باطل شفاعت ہے، جو ظالمانہ شفاعت ہے، کریں کہ اس شفاعت کا اصل وجود ہی نہیں پایا جاتا، یعنی گویا کہ شفاعت ہی نہیں ہے، حقیقت میں شفاعت ہی نہیں ہے۔ دوسری شفاعت جو ہے وہ صحیح شفاعت ہے اور عادلانہ شفاعت ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو ظالمانہ شفاعت ہے، جو باطل شفاعت ہے، اس میں جو سلسلہ شروع ہوتا ہے گنہگار سے، یعنی گنہگار جو وہ اپنے شفیع اور شفاعت کرنے والوں کو منتخب کرتا ہے، مثال طور پر جسے مشرکین، انہوں نے بتوں کو منتخب کیا کہ ہماری شفاعت کریں گے، یا یہودی حضرات، انہوں نے منتخب کیا بعض شخصیتوں کی ہماری شفاعت کریں گے، لیکن جو صحیح شفاعت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پروردگار سے شروع ہوتی ہے, گنہگار پہ ختم ہوتی ہے. اس میں اس شفاعت میں جو صحیح شفاعت ہے, جو واقعی شفاعت ہے, اس میں جو ہے پروردگار شفیع کا انتخاب کرتا ہے کہ کس کو شفاعت کرنا ہے.
یعنی شفاعت کا حق جو ہے کس کو ہے, اس کا انتخاب خود پروردگار کرتا ہے.
اس کا انتخاب پروردگار کرتا ہے کہ کس کو شفاعت کرنا ہے. مثلا انبیاء شفاعت کریں گے, قرآن شفاعت کرے گا, میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو شفاعت کا حق حاصل ہے. تو پروردگار کی طرف سے حق شفاعت اور انتخاب پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے. یہ گنہگار بندے جو ہیں وہ یہ کبھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ فلاں کو ہمارے لیے شفیع قرار دے, اور کبھی انہی حضرات سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو ہے پروردگار کے ہاں شفاعت فرمائیں. اسی لیے
اگر اجازت دے جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو شفاعت کے حوالے سے جاری و ساری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم قرآن کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں, اور آج ہم شفاعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے ہیں. جی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
سورہ دخان, اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں مبارک رات سے مراد ماہ رمضان المبارک کی وہ رات ہے جو قدر کی رات سے موسوم ہے. جیسا کہ سورہ قدر میں ارشاد ہوا, ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا. سورہ بقرہ میں فرمایا, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. شب قدر میں قرآن نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس رات قرآن کا نزول شروع ہوا, یا اس رات پورا قرآن حاملین وحی کے حوالے کیا گیا, یا اس رات کو قرآن بیت المعمور میں نازل ہوا, یا اس رات کو پورا قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوا, پھر 23 برسوں تک تدریجن بھی نازل ہوتا رہا. اس بارے میں نظریات مختلف ہیں. والعلم عند اللہ, اس سورہ کی آیت نمبر 4 سے اور سورہ قدر کی آیت تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر, اس رات ملائکہ اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے ہر بات کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ملکوتی نظام میں ایک رات ایسی ہے جس میں وہ تمام امور کے فیصلے صادر کرتا ہے. امامیہ و غیر امامیہ مصادر میں یہ روایت مسند طرق سے منقول ہے کہ یہ دھواں قیامت کے زمانے کا ہے. غیر امامیہ ماخذ میں آیا ہے کہ قیامت کے علامات میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, دھواں, دابت الارض, یاجوج و ماجوج کا خروج, حضرت عیسیٰ کا نزول, عدن سے آگ کا نکلنا اور جزیرت العرب میں زمین کا دھنسنا شامل ہے. امامیہ ماخذ میں ان علامات کے علاوہ سفیانی اور دجال کے خروج اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا اضافہ ہے. اسی سورہ کی آیت نمبر 14 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیوانے کی تربیت ممکن نہیں. ان مشرکین کو اپنے عائد کردہ الزام کے مضمون کی بھی خبر نہیں کہ ہم کیا الزام لگا رہے ہیں. آج مستشرقین بھی یہی الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ قرآن کسی اور کا سکھایا پڑھایا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کے اعجازی پہلو کی یہ لوگ توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابغہ تھے, اور مشرکین کہتے تھے پیغمبر اعظم پڑھایا سکھایا ہوا دیوانہ ہے, العیاذ باللہ. جبکہ دیوانے کو سکھایا پڑھایا نہیں جا سکتا, نابغہ ہیں تو دیگر نابغہ افراد بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں.
آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام کے ساتھ, اور سورہ دخان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے, اور گفتگو البتہ ہماری شفاعت کے بارے میں شروع ہو چکی ہے ہمارے محترم مہمان قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب سے. جی قبلہ, شفاعت کی اقسام کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے, اگر اس بات کو مکمل کریں تو سورہ دخان کے حوالے سے ایک سوال میں نے یہاں نوٹ کیا ہے آپ سے پوچھ لوں.
جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ شفاعت جو ہے وہ دو طرح کی, ایک مثبت ہے اور ایک منفی, ایک باطل ہے ایک واقعی اور صحیح ہے. خود قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے دونوں شفاعتوں کا. مثلا یہ ہے کہ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ شفاعۃ الا من شہد بالحق, کہ یہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں یہ بت پرست اور مشرکین، ان لوگوں کو شفاعت کا اختیار حاصل نہیں، گویا کہ جو بت ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو ان سے دعا کرتے ہیں، ان کو شفاعت کا حق حاصل نہیں، شفاعت کا اختیار نہیں ان کے پاس. پھر شفاعت کا اختیار کس کے پاس؟ الا من شہد بالحق، مگر یہ کہ جو توحید جلوہ توحید کا نظارہ کر رہا ہو، جلوہ توحید کا جو مشاہدہ کر رہا ہو. تو دونوں شفاعتوں کا تذکرہ، باطل شفاعت بتوں والی شفاعت ہے، اور جو حقیقی اور صحیح شفاعت ہے وہ ہے کہ جو اہل توحید جو شفاعت کریں گے. اس کے بعد یہ کہ یعنی اسی آیت میں تذکرہ ان کے شرائط کا بھی ہے کہ جو ہے وہ کون لوگ شفاعت کریں گے. وہ لوگ شفاعت کریں گے من شہد بالحق، کہ جو جلوہ توحید کا نظارہ کر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں مواحد. اس کے بعد وہم یعلمون، اور انہیں معلوم ہو کہ کس کی کس بنیاد پر شفاعت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ جس کو ہم یعنی ہم ان کو اگر پکارتے ہیں کہ ہماری شفاعت کیجئے، ان سے دعا کرتے ہیں تو ہماری شفاعت نہیں، ہم اپنے کو شفاعت کے قابل بنائیں، شفاعت کے لائق بنائیں. تو ان کے
یعنی ہم اپنے آپ کو پہلے اس درجے تک لے جائیں
تک پہنچائیں
کہ جس درجے پر آ کر انسان شفاعت کے لائق ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ایک شخص جو ہے وہ کسی کی شفاعت اگر کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے سے اوپر چڑھنے والا ہے وہ پہلے خود کوشش کرے اور چوٹی کے قریب پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو جو اوپر چوٹی پہ ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. اسے کہا جاتا ہے شفاعت.
جی دیکھیں، میں اس کو اس طرح سے ایک جو باطل اور غلط تصور جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہے اور پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی کہیں ہماری شفاعت
ایسا نہیں
ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ شفاعت ہو چاہے پروردگار کی مغفرت ہو، شفاعت کا جو صحیح تصور و معنی ہو یہ کہ ہم اپنے اعتبار سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے نیک عمل کریں، اپنے عقیدوں کو بہتر سے بہتر بنائیں، مضبوط سے مضبوط کریں، اور عمل کے لحاظ سے جتنا نیک عمل ہو سکے ہم سے کریں، جتنے گناہ ہو سکے ان سے ہم پرہیز کریں. اب اس کے بعد اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تب وہ شفاعت کرنے کے لیے تیار ہے. مگر اگر کوئی لاوبالی ہو جاتا ہے کہ ہم بس جو ہے وہ ہم جو دل چاہے گا وہ کریں گے اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ شفاعت کا غلط تصور ہے.
ہم اللہ رسول کو اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو مانتے ہیں، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. یہ صحیح نہیں ہے.
جہاں
عقیدہ جو ہے وہ شفاعت کے حوالے سے غلط ہے.
جہاں شفاعت کرنے والے کے شرائط بیان کی، جسے ایک شرط میں نے بھی بیان کی سائے کریم ہم، کہ جو ہے وہ مواحد ہو، جلوہ توحید کا مشاہدہ کرتا ہو، وہ یعلمون، اور اسے حقیقت کا پتہ ہو. اسی طرح دوسرے شرائط جو ذکر کیے گئے جو شفاعت کرے گا وہ کہ وہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے. منزل یشفعو عندہ الا باذنہ، یا ما من شفیع الا من دونہ، یعنی شفیع کوئی پائے نہیں جاتا مگر کہ اللہ کی اجازت کے بغیر. تو شفاعت کی دوسری شرط شفاعت کرنے والے کی، وہ اللہ کی اجازت. اسی طرح سے جن کی شفاعت ہوگی اس کے بھی شرائط کی
کچھ نہیں آ رہا.
لا یشفعون الا لمن ارتضی، یا انبیاء علیہم السلام یا ملائکہ شفاعت نہیں کریں گے مگر کوئی جن سے پروردگار راضی ہو. پروردگار کس سے؟ پروردگار جس کے ایمان سے راضی ہو، پروردگار جن کے دین سے راضی ہو، پروردگار جس کے عمل سے راضی ہو. تو ہم یعنی حد عقل جو شرط ہے شفاعت کی وہ یہ ہے. تو بہت زیادہ شرائط ذکر نہیں ہوئے ہیں قرآن میں، لیکن حد عقل جو شرط ذکر ہوئی وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کو کم سے کم اس قابل بنا لیں کہ پروردگار اسے ایمان سے راضی، اپنے دین کو
پروردگار عالم اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے راضی ہو جائیں، تو اگر اس کے عمل میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ رہ گئی ہو، تو یقیناً یہ ہستیاں قیامت کے دن روز محشر اس انسان کی شفاعت کریں گی. میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ نے فرمایا کہ قرآن بھی جو ہے وہ شافع ہے، شافع روز جزا ہے، تو وہ بھی انسان کی شفاعت کرے گا انسان مؤمن کی. تو قرآن کے نزول کے حوالے سے بھی سورہ دخان میں ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سورہ قدر میں بھی مفصل بطور خاص قرآن کے نزول کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں قرآن کے بارے میں آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ قرآن اگر شب قدر میں نازل ہوتا ہے اور جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتگان رحمت نازل ہوتے ہیں، اور اس میں تقدیرات الہی جو ہے وہ تمام انسانوں سے متعلق لکھی جاتی ہیں لوح محفوظ پر اور دیگر جو گفتگو ہے، تو یہ فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا لے کے نازل ہوتے ہیں؟
جی دیکھیں، اس سلسلے میں جو یہ ہے کہ اس میں بھی تذکرہ ہے، سورہ دخان میں بھی، سورہ قدر میں بھی جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا. اب یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یقیناً یہ جو لفظ آیا ہے یہاں کے اوپر وہ تنزل علیہ الملائکہ، یہ ملائکہ جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی وہ ہر سال نازل ہوتے ہیں, ظاہر سی بات
استمرار پر دلالت
کرتا ہے, مسلسل دوام پایا تھا, ہر سال نازل ہوتے ہیں. اب یہ کہ کس پر نازل ہوتے ہیں, کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ نازل ہوں, جس کے پاس وہ سال بھر تک جو ہونے والا ہے وہ احکام لے کے آئے, وہ دستورات لے کے آئے. تو جیسا کہ روایات میں آیا ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ احکام لے کے آتے ہیں, دستورات لے کے آتے ہیں, وہ ایک ایسی شخصیت ہونا چاہیے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتہ صفت ہو, بلکہ اس سے بھی فرشتے سے بھی بہتر ہو, یعنی جو صحیح معنوں میں جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین. اس لیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتے تھے, اب ان کے بعد جو ان کی جگہ پہ ہوگا, جو ان کا جانشین ہوگا, یہ خود دلیل اس بات کی بھی ہے, اس بات کی ہے کہ ہر زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جانشین ہونا چاہیے. اور جیسا کہ
اور وہ جانشین بالکل عصمت کے حوالے سے خود پیغمبر اکرم کی طرح ہو, بالکل ان کی طرح معصوم ہو ہر اعتبار سے, علم میں, شجاعت میں, کردار میں, تقوی میں. پیغمبر کی جانشینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے.
بالکل بالکل. تو یہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ یعنی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانشین پایا جاتا ہے, ایک نمائندہ پروردگار ہے زمین, روئے زمین کے اوپر, کہ جس کے اوپر جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور احکام کو لے کے نازل ہوتے ہیں. پہروان اہل بیت, جیسا کہ احادیث ہے اہل بیت علیہ السلام میں بھی آیا ہے کہ اس سے مراد یہاں کے اوپر جو ہے امام زمانہ علیہ السلام اس وقت, اور امام زمانہ علیہ السلام فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ احکام تک پہنچاتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے بہرحال نظام کائنات کا چلتا ہے.
قبل انہی شخصیات میں سے یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سر فہرست ہستیاں ہیں پنجتن پاک سلام اللہ علیہم اجمعین کے بعد, جو چوتھے امام بھی ہیں اور عصمت کے سلسلے کی چھٹی کڑی بھی ہیں, یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو پورا دنیا اسلام جو ہے جن کو جانتا ہے اور مانتا ہے, ان کے تقوی, ان کے صبر اور ان کے تحمل کے حوالے سے, اور بالخصوص ان کی عبادت کے حوالے سے, کہ یہاں تک کہ ان کو سید سجاد کہا جاتا ہے, یعنی زیادہ سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار, یا زین العابدین کہا جاتا ہے, یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. آج چونکہ شب شہادت بھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ جملے ان کی فضیلت میں یا ان کے کردار اور ان کے کارہائے نمایاں کے حوالے سے آپ بیان کر دیں تو ہمارے ناظرین جو یقیناً استفادہ کریں گے.
اب دیکھیں جناب سید سجاد علیہ السلام کا کردار کے حوالے سے گفتگو, اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے, لیکن اگر اس مختصر وقت میں جو روشنی ڈالی جا سکتی ہے, آپ خود یہ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے, اقدار انسانی کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, اسلام محمدی کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا کربلا. اب کربلا میں جو آپ نے قربانی دی ہے, اب ظاہر سی بات ایسا نہیں ہے کہ اب یہ قربانی دی ہے تو یہ قربانی بس جو ہے اس کے اثرات یا اس کے جو تعلیمات وہیں پہ ختم ہو جائیں, اب اس کو آگے بھی بڑھانا ہے. اس لیے ملتا ہے کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرزند رسول ہیں, انہوں نے ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ لیا, اور وہ حالات کہ جب یہ سازش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اہل بیت رسول جو ہیں, جو رسول کے گھر والے ہیں, یہ خارجی ہیں, یہ اسلام کے خلاف ہیں, اسلام کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتانا کہ نہیں ہم فرزند رسول ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, اور امام حسین اسلام کو جو مقصد تھا کربلا میں اس کو پہنچانا ہے لوگوں تک. اچھا اسیری آپ کو اسیر کیا گیا, آپ یعنی اہل بیت رسول کو اسیر کیا گیا, اہل حرم رسول کو اسیر کیا جاتا ہے اور ان کو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, پورے واقعات موجود ہیں. اس درمیان جناب سید سجاد علیہ السلام جو ہے وہ ان کی ذمہ داری اہم ایک بیماری کے عالم میں ہتھکڑی بیڑی میں جکڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے, اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے, مقصد امام حسین اور اپنے نانا کا جو مقصد تھا اس کو لوگوں تک پہنچانا,
اور مقصد قیام حضرت امام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھا وہ بھی پہنچانا,
وہ بھی پہنچانا. تو اس لیے ملتا ہے کہ جب آپ یعنی مخاطب ہوتے ہیں اس دور کے جو ظالم اور جابر لوگ تھے, جیسے ابن زیاد ہے, یہ یزید ہے, کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور جن سے گفتگو ہوتی ہے, یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ اللہ کو یہ منظور تھا, لہذا ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور ان کو اللہ نے گویا کہ جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا. لیکن یہ کہتے نہیں, اللہ ہم عزیز ہیں, اللہ نے ہم کو جو عزت ہے بھائی ہم خاندان رسول سے ہیں, ہمارا گھر جو ہے وہی کا گھر تھا, ہمارے نانا پہ قرآن نازل ہوتا تھا, اس کے علاوہ خود یعنی ان کا تقویٰ, ان کا علم, ان کی پرہیزگاری لوگوں میں, تو اس حوالے سے کوئی وہ نہیں تھا. لیکن اہم یہ تھا کہ جناب سید سجاد علیہ السلام نے جو اس زمانے کے لحاظ سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی اور قرآن کے پیغام کو جو پہنچانے کے لیے جو آپ نے حکمت عملی اپنائی, وہ واقعی قابل ستائش و قابل قدر ہے. وہ اس طرح سے کہ ماحول ایسا ہے کہ یعنی کوئی حق بات نہیں کر سکتا ہے, ماحول ایسا ہے کہ کوئی جو ہے وہ حقیقی اسلام کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا ہے, ماحول ایسا ہے کہ قرآن تعلیمات جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جا چکا ہے. اب جناب سید سجاد علیہ السلام پر بھی پہرا ہے, آپ پہ بھی جو ہے وہ ہر طرف سے فشار ہے, اور آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ جو ہے وہ جب تک زندہ رہے, اب کربلا والوں کی مصیبت پہ تو آپ آنسو بہاتے رہے, اس کا بھی ایک اہم مقصد تھا. اہم مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اہل بیت رسول پہ کیا مصیبت پڑی ہے, امام حسین السلام پہ کیا مصیبت پڑی, امام حسین السلام کے مقصد اور قیام کے مقصد کو اور پیغام کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو آنسوؤں کے سائے میں آپ نے, بلکہ لوگوں نے پوچھا بھی آپ کیوں گریا کرتے ہیں اتنا, کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے بابا حسین کے ساتھ کیا مصیبت پڑی ہے.
اور حضرت یعقوب کے صرف ایک فرزند ان سے جدا ہو گئے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں,
زندہ ہیں
علم نبوت کے ذریعے, لیکن اس کے باوجود اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کا نور جو ہے وہ چلا گیا. اور میرے تو کربلا میں 18 یوسف جو ہے وہ شہید ہو گئے میری آنکھوں کے سامنے.
تو اسی لیے کہ یعنی اچھا آج تو امام جو ہے وہ یعنی کتنی بڑی مصیبت, آج ہم سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے وہ یہ کیوں اب تک گریا کر, واقعی کربلا تھا ختم ہو گیا, تو ہم جو ہے خود حسین پہ گریا نہیں ہوتا ہے, خود کربلا والوں پہ گریا, ان کی مصیبت پہ گریا ہوتا. اور یہ اس کی مصیبت اتنی بڑی تھی کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے, جناب آدم سے لے کر جناب خاتم علیہ السلام سب نے حسین کی مصیبت پہ گریا کیا.
خود آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے فرزند کی ولادت کے بعد یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر اور اس کے بعد بھی کئی مواقع پر جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے حوالے سے اور ان کی شہادت پر جو ہے وہ گریہ کیا ہے.
جی تو یہی ہے کہ یعنی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے وہ آپ شہید نہیں, امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں, شہادت سے پہلے آپ مصیبت کو یاد کر, کبھی اپنے اصحاب کے درمیان, کبھی اپنے ازواج کے درمیان, کبھی جو ہے وہ اپنے گھر والوں اپنے دوستوں کے درمیان آپ جو ہے وہ گریہ کر رہے ہیں مصیبت, کبھی جبریل امین نازل ہو رہے ہیں علیہ السلام یعنی تذکرہ کر رہے ہیں مصیبت, آپ گریہ کر رہے ہیں. تو یعنی اہل بیت کے چاہنے والے ہم جو ہیں وہ تو یعنی شہادت کے بعد اور اس مصیبت کے واقع ہونے کے بعد گریہ کرتے ہیں. خیر تو ایک آپ نے جو حکمت عملی اپنائی وہ کہ آنسوؤں کے سائے میں آپ نے قیام امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو لوگوں تک پہنچایا, کہ ان کے قیام کا مقصد کیا تھا.
قبلہ یہاں پہ اسی حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, امام علیہ السلام کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ مشہور ہے کہ جب لوگ حتیٰ کہ شادی کی دعوت بھی دیتے تھے امام کو کہ آپ ہمارے یہاں آئیے شادی میں شرکت کریں, ہمارے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی, تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام یہ شرط رکھتے تھے کہ اگر وہاں پہ ذکر حسین ہوگا اور کربلا والوں کا ذکر ہوگا تو میں آ سکتا ہوں, ورنہ کربلا کے بعد اب ہمیں کسی خوشی میں شرکت کرنے میں جو ہے کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی.
جی یقیناً ایسے واقعات,
اس طرح امام گویا کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں,
زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم نہیں, ورنہ میں اشارہ کرتا کہ چاہنے والے نے بلایا اور آپ نے منع کیا, اس کا کہ نہیں میں شادی میں شرکت نہیں. دیکھیں مصیبت کتنی بڑی ہے, یعنی کہ کس طرح سے مظلومانہ طور پہ امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب و انصار کو شہید کیا گیا, کہ آپ نے ہر طرح کی خوشی ترک کر دی, کہا نہیں میں نے یہ طے کیا کہ میں خوشیوں میں شرکت نہیں کروں. پھر جب وہ مجلس رکھتا ہے, دیکھیں ہم جو مجلس کرتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے, وہ انہیں کی سیرت ہے, یعنی اہل بیت رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں, ہم کوئی الگ سے کوئی کام نہیں کرتے. لیکن جب اس نے مجلس رکھی تو اور کہا بلانے کے لیے آیا, تو کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا مجلس. مجلس میں گئے, وہاں کے اوپر کربلا کے واقعات بیان ہوئے, گریا ہوا. اس کے بعد ملتا ہے کہ جناب سید سجاد علیہ السلام کی جن کو ایسی جگہ پہ بٹھایا گیا تھا کہ جو آپ کی شخصیت کے مطابق تھا, یعنی آگے جگہ دی گئی تھی جو ان کا مقام تھا. لیکن ملتا ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ دروازے میں اس جگہ پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں کے اوپر جو عزادار تھے, جو رسول اہل بیت رسول علیہ السلام کے چاہنے والے تھے, انہوں نے چپل جوتے اتار رکھے تھے, ان چپل جوتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد چاہنے والا جب بہرحال سب آپ نے گریا ختم ہوا اور سب ایک دوسرے کا تو لوگوں نے توجہ کی تو دیکھا کہ امام وہاں نہیں جہاں بیٹھے تھے, بانی مجلس جو تھا جو مجلس کرنے والا تھا اس نے جب دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہوئے جہاں چپل جوتے اترے ہوئے تو اس کے تو نہیں اس کے امتحانی تعجب کے پیروں بھی گر پڑا کہ ابن رسول اللہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کے مقام نہیں ہے, آپ کی منزل نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں, میں کیسے آنا بیٹھوں, تمہیں نہیں پتا کہ اس مجلس میں کون کون آیا تھا, اس میں میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, میرے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف, جب ایسی شخصیتیں جس مجلس میں ہو تو میرا مقام اور کہاں ہوگا, لہٰذا میں یہاں پہ آ کے بیٹھ.
سبحان اللہ.
تو البتہ میں وہ اس کو بات تمام کر دوں کہ ایک حکمت عملی تھی آپ نے مجلسوں کے سایہ میں, آپ نے آنسوؤں کے سایہ میں آپ نے پیغام کو پہنچایا, دوسری حکمت عملی کہ آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا. اگر وقت ہو تو میں اس بیان کو صحیفہ سجادیہ کہ جس کو زبور آل محمد علیہ السلام کہا جاتا ہے اور یہ ان دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ حالات ایسے تھے, فشار ایسا تھا کہ آپ دینی تعلیمات کھل کے نہیں بیان کر سکتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت آپ کھل کے بیان نہیں کر سکتے تھے, لیکن یزید کو پتا ہی, اس کا تو عقیدہ تھا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا, یہ تو ایک کھیل تھا جو لوگوں کے ساتھ کھیلا, جو عقیدہ اس کا یہ تھا. تو ایسے عقیدہ
بنی ہاشم نے جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی وحی,
بنو ہاشم بالملک فلا خبر انجا ولا وحی نزل, نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی حدیث اور کوئی خبر آئی اللہ کی طرف سے. تو ایسے جب عقیدے کا آدمی جو خلافت بیٹھ جائے, حکومت بیٹھ جائے, بہت فشار ہے, لیکن آپ نے جو حکمت آپ عملی اپنا ایک آنسوؤں کے سہارے پیغام کو پہنچا, دوسرے ان دعاؤں کے ساتھ. دعائیں یقیناً ہر مسلمان کو ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ہر اہل بیت رسول اور اسلام سے عقیدت رکھنے والوں کو ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے یعنی اسلام محمدی ناب محمدی جو خالص اسلام اس کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے آپ نے ان تعلیمات کو جو ہے وہ پہنچا, جو ایک عظیم سرمایہ ہے کہ جب لوگوں تک وہ کتاب پہنچتی ہے, سرمایہ پہنچتا ہے, لوگ تعجب کرتے تھے, خزانہ ہے اسلام کا, ہم تو اس سے بے خبر تھے. تو یقیناً ایک توجہ ضرورت ہے کہ آپ نے ان دعاؤں میں کس طرح سے ہم کو جو اللہ سے مناجات کرنے کی, اللہ کی عبادت کرنے کی, اللہ سے راز و نیاز کرنے کی, اللہ سے گفتگو کرنے کی, اور اخلاق کی, آداب کی, یعنی کس طرح سے تعلیم دی ہے, یقیناً وہ پڑھنے کے بعد اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی انسان متوجہ ہو سکتا.
یقیناً بہت بہت شکریہ. ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین قبلہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ دخان کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اگرچہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی کل جو شہادت ہے اس مناسبت سے بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. دیکھتے رہیے پیام رحمان پروگرام, جس میں ہم قرآن کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
عشاق الحسین عشاق الحسین خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد, خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد. يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة أمك فاطمة يوم الحشر إن شفيعة, يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة أمك فاطمة يوم الحشر إن شفيعة. أمرك كل وقت يا سيدي واجب نطيعه, لو تطلب دم بلا يثمن دمنا نبيعه. يا ابن الخيرتين يا ابن الخيرتين عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد, خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد. هذا الحب لك من المهد ينشب دمانه, عشاقك لعب هذا العشق ربك دعانه. هذا الحب لك من المهد ينشب دمانه, عشاقك لعب هذا العشق ربك دعانه. يا نور العرش نكشف إليك كل محتوانه,
يا ابن الطاقرة نورك يظل يذهب سمعنا نور الفرقدان نور الفرقدان
عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد
عنك سيدي ما نبتعد من جال دربك مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك عنك سيدي ما نبتعد من شعل دربك مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك يا الاسمك شرف وعلى القلب بالدم كتبك حتى بالذبح من نذبح نصرخ نحبك عند الحالتين عند الحالتين
عشاق الحسين
کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو گر کوئی ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یقیناً ناظرین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مصیبتیں برداشت کیں اتنے ظلم سہے ان کی نظروں کے سامنے ان کے اتنے اہم اہم افراد کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا قمر بنی ہاشم جیسے شخصیت کو شہید کیا گیا لیکن اس کے باوجود امام کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا اور سید سجاد اور زین العابدین کہلائے. یقیناً اگر کوئی اور ہوتا تو خدا کا انکار کر دیتا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے مہمان کی طرف جائیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے شفاعت کے حوالے سے اور سورہ دخان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ حسنی صاحب شفاعت کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اور سورہ دخان کے اندر جو کچھ مفاہیم نزول قرآن کے حوالے سے ہیں ان پہ گفتگو ہوئی. میں چاہتا ہوں دوبارہ شفاعت کی طرف ہم آئیں اور ایک سوال جو ہے بہت اہم کہ کون لوگ شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں اور کن کن لوگوں کی شفاعت ہوگی.
نہیں میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ اس گفتگو پہ میں آؤں میں چاہوں گا کہ یہ بیان کروں کہ خود قرآن میں شفاعت کے بارے میں کتنی طرح کی آیتیں. تو ہم جب ایک نظر ڈالتے ہیں پورے قرآن پہ کہ شفاعت کے حوالے سے تو کچھ آیتیں ہمیں وہ ملتی ہیں کہ جو شفاعت کی پوری طرح سے نفی کرتی ہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں. اگر آدمی ان آیتوں کو دیکھے سمجھے گا شفاعت کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام و قرآن. لیکن اس کے بعد کچھ شفاعت کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو شفاعت کی تائید کرتے ہیں. قل للہ شفاعت و جمیع اللہ کے لیے پوری تمام شفاعت ہے. اس کے بعد یہ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ شفاعت ہوگی مگر اللہ کی اجازت. تو ان کو جب جمع کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شفاعت ہے اور یہ شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی. یہ اس کا خلاصہ ان آیتوں کا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر تاکہ جو اس پہ کہیں کہ کون لوگ کون سی چیزیں اور کن کی شفاعت کریں گے. تو سب سے پہلے جو چیز شفاعت کرے گی کہا گیا وہ قرآن ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے تعلم القرآن فإنه شافع لأصحاب يوم القيامة. قرآن کی تعلیم کو سیکھو پڑھنا سیکھو اس کو اس سے کہ یہ اپنے ہم نشین کو اپنے ساتھی کی جو ہے شفاعت کرے گا قرآن قیامت کے دن. یعنی اور حضرت علیہ السلام کا بھی قول اسی طرح سے کہ وہ شفاعت کرنے والا ہے قرآن کی جس کی شفاعت قابل قبول ہے قبول کی جائے گی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعصا ربک کہ پروردگار نے جو ہے وہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کر رکھا ہے. اسا یب اسا کا ربو کا مقام محمودا مقام محمود سے جو مفسرین مراد لیتے ہیں مقام شفاعت آپ کو حاصل. یا وہ آئے کریمہ جو مشہور ہے کہ جب لوگ اس کے تلاوت نہیں کیونکہ وقت کم ہے کہ جب لوگ گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں اب وہ اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ جو ہے ان کے گناہوں کو بخش دے گا. جس کا نمونہ خود آپ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جناب انس بن مالک یہ صحیح ترمذی کی 2433 روایت ہے جس میں انس بن مالک آیا اور آپ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ میری شفاعت کریں قیامت دن. کہا میں کروں گا. کہا میں کہاں ملوں. کہا کہ تم اسے صراط پہ ملنا صراط پہ نہ مل سکا تو میزان پہ ملنا اگر ان جگہوں میں ضرور ملوں گا تم سے. اس کے بعد خود صحیح بخاری میں ہے باب استسقاء میں ہے کہ جب آپ کا انتقال آپ کی رحلت ہوتی ہے تو جناب
اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جناب ابوبکر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا آپ کا چہرہ کھولتے ہیں اور چہرہ کھولنے کے بعد آپ کا بوسہ لیتے ہیں آپ کے رخسار کا. اب بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ طبتا حین و میتا یا محمد اذکرنی عند رب اذکرنا عند ربک، اے محمد آپ نے جو ایک پاکیزہ زندگی گزاری اور آپ اپنے رب کے نزدیک ہماری شفاعت کیجیے گا. تو یہ خود یہ صحیح بخاری جو باب استسقاء میں خود ہی بتا رہے کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ان سے شفاعت طلب کرنا جائز ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جو شفاعت کریں گے، لا یشفعون الا لمن ارتضیٰ، کہ انبیاء و ملائکہ یہ شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کی جن سے اللہ راضی ہو. اس کے بعد جو لوگ شفاعت کریں گے اس میں جو ہے وہ اہل بیت رسول علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے. اس کے بارے میں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولائکا نحن اولائکا الشافعون، ہم اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں. اور جو شفاعت کرنے والے ہیں اس میں ملائکہ ہیں، مومنین ہیں، شہداء ہیں، مومنین ہیں جو خود ایک دوسرے
شہداء میں جو ہے شہداء اگر شافع محشر ہیں
جی
تو پھر
سید
الشہداء تو
حسین علیہ السلام یقین جنہوں نے
اسلام کے بارے میں سفینۃ النجات جو ہے
یقین جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کو خاص یقینا جو ہے وہ شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور وہاں کے اوپر وہ شفاعت فرمائیں گے. خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گی. اچھا تو یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو شفاعت کریں گے قیامت کے دن، متقی حضرات ہیں لوگ شفاعت کریں گے، مومنین ہیں یہ شفاعت کریں گے. اس کے بعد دیکھیں کہ اب کن کی شفاعت ہوگی، کن کی شفاعت ہوگی. اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ احادیث اور آیت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ شفاعت جو ہوگی ان کی ہوگی جن کا دین، جن کا ایمان اور جن کا عمل اللہ کے مرید پسند ہوگا. یعنی اپنے ایمانی اور اپنے دینی رابطے کو انہوں نے اللہ سے اور اولیاء خدا سے جو نہیں توڑا ہوگا. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو دنیا میں کہ ہم جتنا ہو سکے محکم اور مضبوط رابطہ جو ہے مستحکم رابطہ اپنے پروردگار سے، پروردگار کے جو اللہ کے جو نمائندے ہیں جو اولیاء خدا ہیں ان سے برقرار کریں، کیونکہ جتنا یہ رابطہ مستحکم ہوگا اتنے ہی زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ شفاعت کی امید زیادہ ہوگی. اور آخر میں اگر وقت ہو میں ایک مطلب یہ بیان کرتا چلوں،
ایک منٹ رہتا ہے قبلہ اگر
ٹھیک ہے، مطلب وہ تقریباً مکمل ہو گیا.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب، آپ تشریف لائیں اور شفاعت کے حوالے سے اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ آپ نے گفتگو کی اور بالخصوص سورہ دخان کے حوالے سے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن اور اہل بیت کے دامن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ متمسک رکھے تاکہ قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں ہماری شفاعت کر سکیں اور ہم شفاعت کے قابل ہو سکیں. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.